بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيب ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين واستاذ جامعة اسلامية بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 272، سورہ بقرہ آیت نمبر 199، 200، 201، 202. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. پھر تم واپس ہو جاؤ اس جگہ سے جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی میدان عرفات ہو کر واپس آؤ، اور اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کرو. اللہ تعالی معاف کرنے والے اور اپنی رحمت کو نازل کرنے والے ہیں. پھر جب تم اپنے مناسک کو یعنی حج کے ارکان کو پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی بڑائی اور اس کے ذکر کو اختیار کرو. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، یعنی دنیا ہمیں عطا فرما، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن ان میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور حسنہ اور خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. تو ان لوگوں کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا واجب حصہ انہیں دیا جائے گا، اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یہ حج کے سلسلے میں تیسری آیت چل رہی ہے. حج کے ایام اور پھر حج کی فرضیت کے متعلق بتا دیا گیا، اور اس سے متعلق کچھ چیزیں چل آئی کہ حج کے دوران اگر آدمی کو خرید و فروخت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں. پھر اس کے بعد عرفات سے واپس ہو کر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں خوب سے خوب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے جیسے اس نے ہدایت فرمائی رہنمائی کی. اگرچہ اس قرآن کے نزول سے پہلے یا آخری نبی کے آنے سے پہلے یا اس ہدایت سے پہلے اللہ کے بتانے سے پہلے تم ناواقف تھے. آج کی آیت ابھی جو پڑھی گئی اس میں جاہلیت میں قریش اور غیر قریش کے درمیان کچھ امتیاز برتا جاتا تھا، اور قریش کے لوگ اپنے کو خانہ کعبہ کے دربان اور ذمہ دار سب کچھ سمجھتے تھے، اس بنا پر اور لوگوں پر اپنی فوقیت کو جتانے اور اپنے فخر کو بتانے کے لیے وہ صرف مزدلفہ ہی تک جاتے تھے، آگے عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہی کہا گیا کہ زمانے جاہلیت میں قریش جن کو حمص کہا جاتا ہے اور ان کے پیروکار وہ مزدلفہ تک چلے جاتے، وقوف عرفات سے باز رہتے وہاں نہ جاتے، اور لوگ عرفات میں جا کر وقوف کر کے وہاں سے واپس ہوتے ہیں. تو یہاں ان آیات میں ان کی جاہلی اس رسم کو مٹا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا تم لوگ بھی یعنی سارے لوگوں کے لیے حکم ہے تم معفید من حیث افاد الناس، تم واپس ہو جاؤ اس جگہ سے جہاں سے اور لوگ آتے ہیں، یعنی وقوف عرفہ سب لوگوں کے لیے ہے، چاہے تم قریش کے رہو یا کسی اور قبیلے کے رہو، یہ سیادت اور قیادت کی جگہ نہیں ہے، حج اللہ کا وہ فریضہ ہے جہاں پر سارے امتیازات مٹتے ہیں، سب کا کلمہ ایک ہوتا ہے، لبیک کا نعرہ سب کی زبان پر، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، ساری چیزوں میں اقسانیت ہے، تو پھر یہ تم نے کیسے امتیاز روا رکھا کہ اور لوگ تو عرفات کے میدان میں جائیں وہاں سے وقوف کر کے آئیں اور تم اپنا امتیاز اور اپنے فخر کو جتانے کے لیے مزدلفہ سے واپس آ جاؤ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے پاسبان ہیں، ذمہ دار ہیں، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہیں، ہمارے لیے حدود حرم سے باہر جانا مناسب نہیں، مزدلفہ حدود حرم میں داخل ہے، تو اس طرح سے تاویلات کر کے اپنے لیے کوئی راہ نکالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی پرشن کی بہتنی کی اور ان کو بھی وہی کہا کہ اور لوگ جو کرتے ہیں وہ بھی تم کرو، تم بھی وہی کرو، یعنی عرفات کا وقوف سب کے لیے ہے، چند لوگوں کے لیے نہیں، پھر اس کے بعد حج گویا عرفات سے واپسی کے بعد حج کا اہم ترین فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، استغفار کثرت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحیم ہیں، اگر غور کیا جائے جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اور عبادات کے لیے جو چیزیں ہیں سب میں آپ کو ملے گا کہ ان چیزوں سے فراغت کے بعد استغفار کیا جائے، نماز جیسی محتم شان چیز جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کی بڑائی کبریائی اللہ کے سامنے اپنی پروتنی اور عاجزی کا زبانی اقرار بھی اور اظہار بھی اس کا ہوتا ہے، آدمی اپنے ماتھے کو بھی ٹیکتا ہے سجدے میں جا کر، جو ماتھا کسی اور در پر ٹیکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، خدا کی بارگاہ میں آ کر اس کو رگڑتا ہے، اور یہ ساری عبادتیں زبانی اور عملی ان ساری چیزیں ان کے کرنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھا کرتے ہیں، حالانکہ نماز ترتابہ استغفار اور توبہ اور اللہ سے مانگنا اور دعا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے فراغت کر بھی استغفار کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ یہاں حج جیسا محتم شان فریضہ اس کی ادائیگی کے بعد بھی حکم ہوتا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ممکن ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، اس میں خامیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اور چونکہ یہ ساری چیزیں جو جاہلیت کی رسومات ان کے اندر رائج تھیں اور ان کو ختم کروانا تھا، تو اس سے پہلے جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئیں، سرزدگیاں اور جو کوتاہیاں ہوئیں وہ، اور اب آئندہ اس کے لیے نہ کرنے پر سابقہ چیزوں سے تلافی کے لیے استغفار کرو اور اللہ سے معافی چاہو، ایک تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور صرف معاف کر کے چھوڑنے والے نہیں بلکہ مزید اپنی طرف سے رحم اور انعام کرنے والے ہیں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے ایک ہو کر رہیں، انسانی مساوات کا سب سے بہترین درس حج میں ملتا ہے، اس جگہ میں جا کے پھر امتیاز رکھا جائے اور اپنی بڑائی اور اپنے فخر اور کبر کو بتایا جائے، یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ سارے لوگ جس طرح کرتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے والے آیت میں اسکرو حکم ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں بتایا رہنمائی کی اسی طرح اسے یاد کرو، جو چیزیں اس نے تم پر عائد کی ہیں اس کے مطابق کرو، اور اس کے کرنے کے بعد بھی اللہ سے مغفرت چاہو کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، ممکن ہے کوتاہیاں ہوں، خامیاں ہوں، جس کا اندازہ ہمیں نہ ہو، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، ظاہر کوئی کوتاہی نظر نہ آئے لیکن نیات میں کچھ فتور ہو، کچھ خامیاں پیدا ہوں، اس لیے اللہ سے مغفرت کہنا یہ ہر بندے کا فریضہ ہے، اور ہر عمل پر اس کی ترغیب دی گئی ہے، اسی لیے مجالس کے اختتام پر بھی جو دعا آتی ہے اس میں بھی یہی استغفار کہا جاتا ہے، آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ مجالس چاہے دین کی مجلسیں ہیں جو بھی مجلسیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی مجالس کے لیے وہ دعا ہے سبحان اللہ، آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ بحمدی والی، یہ صرف ان مجالس کے لیے نہیں ساری مجلسوں کے لیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے میں نماز میں مانگا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ تشہد میں آخر تیار میں آخر میں بھی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو آپ نے صدیق اکبر جیسے انبیاء کے بعد سب سے بڑے رتبے والے صحابی حضرت ابو صدیق کو بھی تلقین کیا، اور نماز جیسے محتم بالشان فریضے کے بعد جو دعا کی جائے تو وہ مغفرت کی دعا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مجالس چاہے دین کی ہوں اور عام ہوں یا دنیاوی ہوں، ساری مجلسوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. جب نماز کے لیے حکم ہے دیگر ارکان کے لیے بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. پھر جب حج سے تم فارغ ہو جاؤ، مناسک نسک کہتے ہیں حج کے مناسک، حج کے لیے جو ارکان کیے جاتے ہیں، طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ میں مبید ہے، قربانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں نسک کہلاتے ہیں، مناسک کہلاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سب کے لیے اعلان فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج کے طریقے کو مجھ سے حاصل کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں تفصیلا بتا دی، عملا بھی بتا دی اور قولا بھی بتا دی. تو یہاں حج سے فراغت کے بعد خاص طور پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کسی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، عبادتیں خوب کی، اللہ سے مانگا، لیکن جب رمضان ختم ہوا نہیں، عید کے دن ہی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن جو مسجد میں آبادی تھی نمازیوں کی اس میں کمی آ جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو، یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اسی لیے حج سے فراغت کے بعد حکم ہوتا ہے فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم اوشد ذکرا، اللہ کو اسی طرح سے یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، کیونکہ اس سے بھی بڑھ کر. اس میں خاص ایک جاہلی رسم کی طرف ہی ایک اشارہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں معذرات حج سے فراغت کے بعد، یعنی عرفات کے وقوف کے بعد جو مزدلفہ آتے ہیں، وہاں سے پھر طواف اور سائی سے فارغ ہونے کے بعد منیٰ میں جو قیام کیا جاتا ہے طواف افادہ کے بعد یا قربانی وغیرہ کے بعد، منیٰ میں جو تین دن کا قیام ہوتا ہے ایام تشریف کا، اس میں زمانے جاہلیت میں یہ حضرات جمع ہو کر مشاعرے اور اس طرح سے کچھ محفلیں منعقد کرتے ہیں. مشاعرے خاص طور پر ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے باپ دادا، شعرا کا بڑا ویلو تھا اس وقت، اور شعرا جمع ہو کر اپنے باپ دادا کی تعریف میں، ان کے فخر میں، اور اپنے خاندانی وجاہت کے سلسلے میں اشعار اور مشاعرے ان کے قائم ہوتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے سابقہ اپنی جاہلیت کی چیزیں اور اپنے باپ دادا کے کارناموں کو لے کر وہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہاں فرمایا گیا جس طرح تم اپنے باپ دادا کے متعلق فخر و مباحث کی محفلیں قائم کرتے تھے اور مشاعرے کر کے ان کا ذکر اور ان کا چرچا کرتے تھے، اب جائے اسلام نے آ کر یہ بتایا اس چرچے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، یہ لغو چیزیں ہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں، اگر چرچا کرو اور ذکر کرو اور کسی کو یاد کرو تو اللہ کی ذات ہے، جس ذات نے تمہیں یہ حج کے لیے ارکان بھی دیے، اس کی تفصیلات بتا دی، اور جس ذات کے تمہارے اوپر پیدائش سے لے کر موت تک اور تمہارے ہر ہر پل ان کو ذات تم پر رحیم اور رحمان ہے، اور جو تمہاری ہر چیز کی خیر خبر رکھتی ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کو تم یاد کرو. اپنے باپ دادا کو جس طرح سے یاد کرتے ہو اس طرح یاد کرو، بلکہ آگے کہا گیا بلکہ اس سے زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو جتنا یاد کیا جائے اسی قدر وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی نوازشات اور انعامات کی بارش کرتے ہیں. تو اس رسم سے بھی ان کو بتانا تھا. بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ کہا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے باپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، یعنی میری ساری چیزیں، کوئی کچھ لگنے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو باپ کے پاس آ جاتا، کوئی مارنے آ جائے، اب کہہ کر وہ پکارتا ہے، زبان جب کھلتی ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ میرا ملجا اور ماوا اور میری ساری خیر خبر رکھنے والے میرے باپ ہیں. اس لیے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے باپ کہہ کر پکارتا ہے اور باپ ہی کی ساری امیدیں وابستہ رکھتا ہے. ایسے ہی تم اب، پہلے چھوٹے تھے، نادان تھے، باپ کہتے تھے، اب تم عقل مند ہو اور ہوش مند ہو اور اللہ کے ان معارف کو اور معالم کو تم دیکھ چکے ہو، مشاعر پر تمہاری حاضری ہو گئی، اب یہاں پر اب کے بجائے رب کو ہو، اللہ کو پکارو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس طرح سے بڑائی بیان کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو بچپن میں یاد کرتے تھے، اب اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے اور قرآن پاک کی صحیح معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو روزے میں روزے کی حفاظت کے لیے آدمی کو گناہوں سے بچنا ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک نہ کھائے اور روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے, غیبت سے باز نہ آئے, برائیوں سے باز نہ آئے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نہ کھانے, اس کے بھوکا رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. بلکہ روزے کے دوران آدمی تمام گناہوں سے بالخصوص محفوظ رہے, اس لیے کہ روزہ یہ ملکوتی صفت ہے, فرشتے کھاتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں. تو صفات ملکوتیت سے آدمی جب وابستہ رہے تو اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ روزے کی حالت میں وہ گناہ کے کام کرے. ورنہ گناہ عام حالات میں بھی منع ہے, لیکن حالت صوم میں اور زیادہ منع ہے. جس طرح حج کے بارے میں آیا کہ گناہ عام حالات میں بھی منع, لیکن جدال اور فسوق اور رفث کو حج کے ایام میں اور زیادہ منع کر دیا گیا, تو ایسے ہی روزے کی حالت میں آدمی گناہوں سے باز آئے. اللہ تعالیٰ سب کو پتہ رکھے.